جرم سے تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول۔ اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔ ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول۔ اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، خودی ایک وسیع معانی لفظ ہے جو کلام اقبال میں جا بجا استعمال ہوا ہے۔ خودی سے علامہ اقبال کی مراد اردو فارسی کے مروجہ معنوں میں تکبر و غرور نہیں، بلکہ اقبال کے نزدیک خودی احساس، جرات مندی، غیرت، جذبہ خودداری، اپنی ذات و صفات کا ادراک رکھتے ہوئے اپنی انا کو شکست و ریخ سے محفوظ اپنی دنیا اپنے زور بازو سے پیدا کرنے کا نام ہے۔ خودی کے فیضان کا شمار ممکن نہیں، اور اس کی وسعتوں اور بلندیوں کا احاطہ بھی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے ان کا ذکر اپنے کلام میں جگہ جگہ نت نئے انداز سے کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہت اس کے پیچھے نہت سامنے، زمانے کے دھارے میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کی سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال ایک ہمہ جہت شاعر ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ محض ایک شاعر ہی نہیں بلکہ عظیم مفکر اور فلسفی بھی ہیں۔ اقبال ایک ایسے مفکر ہیں جنہوں نے زندگی کے مختلف اور متنوع مسائل پر برسوں مسلسل غور و فکر کے بعد اپنے کلام اور نثری مقالہ جات کے ذریعے ایسے پر از حکمت اور پر از بصیرت خیالات پیش کیے جنہوں نے دنیا کے لوگوں کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ علامہ اقبال نے انسان کو خودی کے درس میں خود شناسی کا پیغام دیا ہے، یعنی آدمی خود کو پہچانے، اپنی معرفت حاصل کرے اور یہ سوچے کہ اسے اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس نے کہاں جانا ہے اور یہ کس لیے آیا ہے۔ اس لیے اقبال کی خودی خود شناسی اور معرفت نفس ہے۔ اقبال کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اقبال کے فلسفہ خودی یا پیغام کی تخلیق کا بھی ایک خاص پس منظر ہے۔ یورپ میں قیام کے زمانے میں انہوں نے فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا تھا، ایران کی مختلف ادبی اور لسانی تحریکوں اور لٹریچر کو بدقت نظر دیکھا تھا، اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اسلامی تہذیب کی ابتری خصوصاً جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تباہی کی ذمہ دار وہ فارسی شاعری بھی ہے جس نے افلاطونی فلسفے کی موشگافیوں میں پھنس کر حیات کے سرچشموں کو خشک کر دیا، اس کے بعد بے عملی اور کاہلی کو زندگی کا عین تصور کہا جانے لگا، افراد میں خودی اور خودداری ختم ہو کر رہ گئی اور ذلت و شکست موجب آر نہ رہی، اور بے عملی کاہلی ایک روگ کی شکل اختیار کر گئی، اور یہ روگ آہستہ آہستہ پوری قوم کے رگو پے میں سرایت کرتا گیا۔ علامہ اقبال اس روگ سے اپنی قوم کو نجات دلانا چاہتے تھے، اور اس روگ سے نجات دلانے کا واحد ذریعہ فلسفہ خودی مختلف انداز میں جگہ جگہ بیان کیا، کہیں یہ بتایا کہ لا الہ کا اصل راز خودی ہے، توحید خودی کی تلوار کو تابدار بناتی ہے، اور خودی عقیدہ توحید کی محافظ ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغِ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور سامعین اب چلتے ہیں، سنتے ہیں نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 اسفند، 2 رمضان المبارک اور 3 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اسفند سن 1254 ہجری شمسی کو معروف عالم دین مرزا محمد فیض قم کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ قم اور تہران میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے علامہ سید محمد کاظم یزدی طباطبائی، آخون ملا کاظم خراسانی اور شیخ اصفہانی جیسے جید علماء سے قصب فیض کیا، اور وہیں وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ قم چلے گئے۔ انہوں نے متعدد اہم کتابیں تحریر کی ہیں۔ 13 اسفند سن 1329 ہجری شمسی کو حالت نماز میں آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ تیرہ اسفند سن 1235 ہجری شمسی کو موجودہ افغانستان میں واقع ہرات شہر ایران سے الگ ہوا۔ ہرات شہر اور اس کے نواحی علاقے پہلے ایران میں شامل تھے، لیکن بر صغیر ہند میں برطانیہ کے اثر و رسوخ اور اقتدار میں توسیع کے بعد برطانوی حکومت نے ایران سے ہرات کی علیحدگی کے لیے اشتعال انگیز اقدامات انجام دیے، جن کے نتیجے میں کابل و قندھار کے حاکم نے ہرات پر قبضہ کر لیا۔ ناصر الدین شاہ قاجار کے زمانے میں ایرانی فوج نے ہرات کا محاصرہ کیا اور سن 1235 ہجری شمسی میں اسے واپس ایران میں ملا لیا۔ دریں اثنا برطانوی سامراجی حکومت نے، جو اپنی پالیسیوں کو ناکامی کے قریب دیکھ رہی تھی، اپنی فوج کو جنوبی ایران کی طرف روانہ کیا اور عوامی مزاحمت کے باوجود کئی ایرانی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ان حالات میں فرانس نے ثالثی کی، اور حکومت ایران، جس میں برطانوی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، معاہدہ پیرس کی بنیاد پر ہرات سے پسپائی قبول کر لی، اور یہ شہر اور اس کے نواحی علاقے ایران سے الگ ہو گئے۔ دو رمضان المبارک سن 340 ہجری قمری کو علم نحو اور لسانیات کے ماہر عبد الرحمن زجاجی نہاوندی کا دمشق میں انتقال ہوا. انہوں نے ابن دریج جیسے معروف اساتذہ سے فقہ اور لسانیات کی تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ ان علوم کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوا. ان کی تالیفات میں الایضاح خاص طور سے قابل ذکر ہے. تین مارچ سن 1707 عیسوی کو مغل بادشاہ اورنگ زیب کا انتقال ہوا. اورنگ زیب نے 1658 سے 1707 تک ہندوستان پر حکومت کی. اورنگ زیب کا اصل نام محی الدین محمد تھا. وہ مغل بادشاہ شاہ جہاں اور ممتاز محل کے تیسرے بیٹے تھے. اورنگ زیب کو عربی، فارسی، ہندی اور ترکی زبانوں پر عبور حاصل تھا. سن 1658 میں اورنگ زیب نے اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو شکست دی اور باپ کو نظر بند کر کے تخت حکومت پر قبضہ کر لیا. اورنگزیب نے اپنے طویل دور حکومت میں زیادہ تر وقت مختلف جنگی کارروائیوں میں گزارا. تین مارچ سن 1847 عیسوی کو ٹیلی فون کے موجد الیگزینڈر گراہم بیل ایڈمبرا میں پیدا ہوئے. ان کے والد بہروں اور گونگوں کی تعلیم کے ماہر تھے، اس لیے انہوں نے بھی اسی شعبہ تعلیم میں دلچسپی لی اور اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے. وہ سن 1871 میں بوسٹن یونیورسٹی میں پروفیسر بن گئے. اسی دوران انہوں نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جس کے ذریعے وہ ان لہروں کو دیکھ سکتے تھے جو ہمارے کانوں پر اثر انداز ہو کر آواز کی حس پیدا کرتی ہیں. پھر انہوں نے برقی لہروں کے ذریعے آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش شروع کر دی. آخرکار 10 سال کی تحقیق کے بعد وہ ایسا آلہ بنانے میں کامیاب ہو گئے. گراہم بیل نے اپنے ایجاد کردہ اس آلے کے ذریعے سن 1876 میں پہلی بار بات کی. گراہم بیل کا سن 1922 میں انتقال ہو گیا. تین مارچ سن 1878 عیسوی کو روس کے ساتھ جنگ میں عثمانی سلطنت کی شکست کے بعد سین اسٹیفانو میں روس اور عثمانی سلطنت کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے. روس نے عثمانی قلمرو پر حملہ، بلقان میں سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول علاقوں میں اپنے مخصوص مفادات کے تحت کیا تھا. روس نے اگست 1877 میں سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول تین ملکوں سربیا، بلغاریہ اور رومانیا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں ان تینوں ملکوں کو آزادی دینے کا وعدہ کیا گیا، اور اسی بہانے سے اس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ شروع کی. روسی افواج نے تیزی سے پیش قدمی کی اور سلطنت عثمانیہ نے صلح کی پیشکش کی، جس کے بعد سین اسٹیفانو معاہدہ ہوا. اس معاہدے کی روح سے سربیا اور رومانیہ عثمانی سلطنت سے الگ ہو گئے اور بلغاریہ کو داخلی خود مختاری حاصل ہو گئی. تین مارچ سن 1992 عیسوی کو بوسنیا و ہرزیگووینا میں ریفرنڈم کے بعد اس ملک کی آزادی کا اعلان ہوا. یہاں کی 44% آبادی مسلمان ہے. بوسنیا کی آزادی کے حق میں 99% ووٹ ڈالے گئے اور اقوام متحدہ میں بھی اسے رکنیت مل گئی. بین الاقوامی حلقوں نے بھی اس ملک کی آزادی کی تائید کی، لیکن بوسنیا و ہرزیگووینا کی طرف سے آزادی کے اعلان کے بعد بوسنیا کے سرب باشندوں نے سربیا کی مدد سے بوسنیا کے مسلمانوں کے خلاف انسانیت سوز جنگ کا آغاز کر دیا اور آخر کار 43 مہینے کی جنگ کے بعد بین الاقوامی حلقوں کی مداخلت سے سن 1995 کے اواخر میں ڈیٹن امن معاہدے پر دستخط ہوئے، نیز جنگ ختم ہو گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران کے معروف فنکار جناب ماہر النقش کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، محمود ماہر النقش کی پیدائش 1922 عیسوی میں شہر اصفہان میں ہوئی۔ وہ ایران میں فن تعمیر اور ٹائلز کے کاموں کے ماہر اور استاد تھے۔ وہ اپنے بچپن کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، جب میں 5 سال کا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور پھر میں حصول علم کے لیے تہران آ گیا اور دوسری عالمی جنگ کے بعد تہران میں ہی رہائش پذیر ہو گیا۔ میرے والد روایتی معمار تھے اور میں اسی بچپن سے ہی معماری اور ٹائلوں کے کام، نیز خوبصورت رنگوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ میں 7ویں کلاس میں تھا کہ میرے ریاضی کے معلم نے مجھ سے کہا کہ ہندسے کی کلاس سے متعلق خطوط کھینچو۔ میں نے جواب دیا کہ میں خط کھینچنا نہیں جانتا، لیکن گرہ کشی جانتا ہوں۔ گرہ کشی ان ٹائلوں کو کہتے ہیں جن میں مختلف ڈیزائنیں اور نقشے چند ہندسی شکلوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پہلو میں قرار پاتے ہیں اور ایک مجموعی شکل وجود میں لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے ہمارے تعلیمی سال کے آخر تک معلم ہم سے یہی چاہتے تھے کہ میں وہی ڈیزائنیں کھینچوں جو میرے دماغ و خیال میں ہیں۔
سامعین، اسلیمی نقوش کی تصویر کشی اور صفویہ دور کے طرز پر ٹائلوں کے نقوش کی مشق محمود ماہر النقش کی اہم سرگرمیاں شمار ہوتی ہیں۔ یہ ہنرمند ایک مدت تک ایران کی علم و صنعت یونیورسٹی میں معماری کی تدریس میں مشغول رہے، لیکن اپنی عمر کے بیشتر حصے میں ایران کی کاشیکاری یا ٹائلنگ کے شعبے میں تحقیقاتی کام انجام دیتے رہے۔ اسی طرح ٹائلیں بنانے اور گنبد کی ڈیزائن کا کام محمود ماہر النقش کی دائمی دلچسپیوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ ان کے متعدد آثار پورے ایران میں پائے جائیں۔ محمود ماہر النقش ایران میں ٹائلیں لگانے کے کام کے عروج کا زمانہ تیموری دور میں مورق ٹائلوں اور صفوی دور میں 7 رنگوں والی ٹائلوں کو قرار دیتے ہیں۔ اب تک ان کی 25 جلد کتابیں ٹائلنگ، اور معماری کے تعلق سے منظر عام پر آ چکی ہیں کہ جن میں سے بعض جیسے عمارت کے عملی اصول، عمارت کے فنی اصول، بنائی اسکرپٹ، فیروزے کا رول، اینٹیں اور ان کا رول، اور اصفہان کی مسجد حکیم کی معماری قابل ذکر ہیں۔ کچھ برسوں قبل محمود ماہر النقش نے ایرانی ٹائلنگ میں ڈیزائن اور پرفارمنگ کا رول نامی گراں بہا تحقیقی کتاب 5 جلدوں میں شائع کی کہ جس میں دقت اور بلندی نظر کے ساتھ ٹائلوں کے کام کے علم و ہنر کے رموز کے ایک اہم حصے نیز فنی اور ہندسی نقوش کو اس روش پر بیان کیا گیا کہ جو طالبان علم کے لیے سیکھنے اور اس سے مطابقت کرنے کے قابل ہو۔
سامعین، خطوط اور لکیریں بظاہر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جبکہ ان کا مجموعہ کسی تحرک اور نقل و حرکت کا حامل ہوتا ہے یا نظریات کا خاکہ ہوتا ہے۔ لکیروں کے پیچ و خم ایک صفحے میں جمع ہو جاتے ہیں اور ہر دیکھنے والے کی توجہ کو اپنی سمت مبذول کرتے ہیں۔ یہ تحرک لکیروں کو جا وجا کرنے والے فرد کی فکر سے حاصل ہوتا ہے، البتہ اس کام کے وسائل جیسے برش، پینسل، جپسم، آئل پینٹ، واٹر کلر ان لکیروں اور خطوط کو وجود میں لانے میں اہم کردار کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اس کی تخلیق کرنے والے استاد کی مہارت بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ وہ پینٹر یا ٹائل آرٹسٹ کے ہنر اور کام کی حساسیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک نقاش یا پینٹر اپنی مہارت اور توانائی پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت نقش کی تخلیق کر سکتا ہے، لیکن لکیریں دیکھنے والوں کے ادراک کے لحاظ سے یکساں نہیں ہوتی، بلکہ مختلف افراد کے نزدیک اس کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں۔ لکیریں کبھی کھردری لگتی ہیں اور کبھی نرم و لطیف ہوتی ہیں، کبھی مضبوط ہوتی ہیں اور کبھی کمزور۔ اس مقام پر ہنرمند کو یہ بات درک کرنے کی ضرورت ہے کہ کس حصے میں کس خط اور لکیر کا استعمال کریں۔ لکیروں میں سے ہر ایک دیکھنے والوں میں مخصوص احساس پیدا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نقش یا تصویر دیکھنے والے کو آرام و سکون حاصل ہوتا ہے، اور کبھی ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔
سامعین، استاد ماہر النقش نے اسی طرح کتیبوں کے بارے میں بہت سی تصویروں اور ڈیزائنوں کا ذکر کیا ہے کہ جن میں حضرت علی علیہ السلام کا نام مختلف شکلوں اور ڈیزائنوں میں تحریر کیا گیا ہے۔ استاد ماہر النقش اس قسم کی لکیروں کی شناخت اور ڈیزائنوں کے مطالعے کو اسلامی دور میں ایران کی معماری کے جائزے کے لیے بنیادی شرط قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران کے شہروں میں دینی مدارس اور مساجد کے بہت سے دروازے پیغمبر اسلام کی معروف حدیث سے مزین کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو صدیوں قبل سے ماہر خطاطوں نے مختلف ڈیزائنوں میں تحریر کیا ہے۔ خط نستعلیق میں اس حدیث کو کچھ اس طرح سے تحریر کیا گیا ہے کہ کلمہ العلم کو کشیدہ صورت میں لکھا گیا ہے اور نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے اوپر قرار پایا ہے۔ اس قسم کی لکھاوٹ کا ایک نمونہ شہر مقدس قم کے مدرسہ دار الشفا کے دروازے کے اوپر موجود ہے۔ واضح رہے کہ مدرسہ دار الشفا مدرسہ فیضیہ سے ملا ہوا ہے اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے قریب واقع ہے۔
سامعین، ڈیزائن اور ٹائلنگ آرٹ کے اس محقق کو 1982 میں ایک اعلی محقق کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا، اور انہوں نے معماری اور اسلامی ڈیزائن اور ٹائلنگ کے شعبے میں قرآن کریم کے منتخب خادم کا لقب حاصل کیا ہے۔ ماہر النقش کا خیال ہے کہ ایران کی معماری ہخامنشیوں کے دور سے عروج پر رہی ہے، حتیٰ ہندوستان میں تاج محل کی عمارت بھی، کہ جو دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے، ایک ایرانی معمار استاد عیسیٰ شیرازی نے تعمیر کی ہے۔ وہ ایران کی معماری میں ٹائلنگ کا فن وجود میں آنے کا زمانہ، ایران میں اسلام کی آمد کا زمانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسلام انسانوں اور دیگر زندہ چیزوں کی مجسمہ سازی اور مصوری سے منع کرتا ہے، اور یہی امر باعث ہوا کہ ہنرمندوں نے نقاشی وار معماری کے شعبے میں نئی ایجادات کی۔
سمین، استاد ماہر النقش کا 24 اسفند 1389 ہجری شمسی مطابق 15 مارچ 2011 کو 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ 18 دسمبر 2010 کو شہر میونخ میں لگائی گئی ایرانی نمائش میں، جو سرزمین نیائش کے نام سے تھی، اس ہنرمند نے اپنے جدید فن پاروں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ ایرانی معمار اور ٹائل آرٹسٹ محمود ماہر النقش نے اس نمائش گاہ میں کہا تھا کہ گزشتہ ایک صدی میں ایرانی و اسلامی ہنر کے طور پر ایرانی معماری میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور اس کے ارتقاء کا جائزہ اس نمائش میں لیا جائے گا۔ انہوں نے اس نمائش کی افتتاحی تقریب میں ایران کی معماری کو مقدس اور گراں قدر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فن تعمیر قدیم دور سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اور دنیا میں اس کی مثال اور نمونے نہیں پائے جاتے۔ اسی سبب سے اور ایران کے ٹائلیں لگانے کے کام کے فن کے تحفظ کی کوششوں کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ اقدامات، مثال کے طور پر کتابوں کی چھپائی اور پوری دنیا میں نمائشوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس نمائش گاہ کی افتتاحی تقریب میں دنیا کی 7 رنگوں والی سب سے بڑی ٹائل کا، کہ جس پر حضرت علی علیہ السلام کا اسم گرامی تحریر تھا، رونمائی کی گئی۔ اس خوبصورت ٹائل کا سائز 60x60 سینٹی میٹر ہے، کہ جو استاد ماہر النقش کا ایک بہترین کارنامہ اور ٹائلز کے فن کی دنیا میں ایک شاہکار ہے۔
عزیز سامعین، اس ایرانی فنکار کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ لینے کے بعد ایرانی ثقافت و معماری کے فن پر مشتمل یہ سلسلے وار پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے اس موضوع سے متعلق گزشتہ 80 پروگراموں میں کوشش کی کہ آپ کو ایرانی فن تعمیر اور اس کے نمونے، جو ایران اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آشنا کرائیں۔ اگرچہ ایک ایرانی کہاوت ہے کہ شنیدن کی بوت مانند دیدن، سنی جانے والی بات دیکھنے کی مانند کب ہوتی ہے۔ بہر صورت ہر ملک کی معماری کا جائزہ لینے سے اس سرزمین کے عوام کے عقائد و ثقافت سے کسی حد تک آشنائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایرانی فن تعمیر کے جائزے میں اہم نقطہ سرزمین ایران اور اس سرزمین کے عوام کے عقائد کا معماری کے ان آثار کے ساتھ پایا جانے والا وہ استوار بندھن ہے کہ جس نے ایرانی تاریخی آثار کو خوبصورت اور قابل دید آثار میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس سرزمین کی تاریخ کی تدوین کے آغاز سے لے کر اب تک ایران کی معماری کے اصلی خطوط اور اہداف کا سرسری جائزہ لینے سے در حقیقت ایسی شاہراہ کھل جاتی ہے کہ جس سے انسان ایران کی سرزمین کی قدیم تہذیب کے قلب تک پہنچ جاتا ہے۔
سامعین، ہمارے اس سلسلے وار پروگرام کو سننے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ضرور ہمارے ان پروگراموں سے استفادہ کیا ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی اس سے بہتر انداز میں آپ کے لیے نئے پروگرام ترتیب دے سکیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمیں اس پروگرام سے اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد۔ مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسین کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ محفل انس با قرآن سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب انسان کے سبھی مسائل کا حل قرآن میں موجود ہونے پر زور اسلامی جمہوریہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن اور سبھی بین الاقوامی اصول و ضوابط کے مطابق ہے اسماعیل بقائی فلسطینی نوجوان کے ہاتھوں صہیونی مخالف شہادت پسندانہ کارروائی نیتن یاہو کے لیت و لال کی وجہ سے زخمی صہیونی جنگی قیدیوں کی زندگی خطرے میں ہے تحریک حماس کا انتباہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان اختلافات میں شدت تورخم سرحد بند اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ماہ مبارک رمضان کی آمد پر قرآن مجید سے متعلق محفل انس میں ممتاز قاریان قرآن کے اجتماع میں تاکید فرمائی ہے کہ قرآنی معاشرے کو اس طرح سے عمل کرنا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں کتاب خدا کی معنویت رفتار اور نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں معنوی چشمے جاری ہو جائیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ماہ مبارک رمضان کی آمد پر قرآن مجید سے متعلق محفل انس اور تواشی کے پروگرام میں فرمایا کہ سماج و معاشرے کو مختلف مسائل و مشکلات کے حل کے لیے قرآن کریم کے جاری چشموں کی اشد ضرورت ہے۔ آپ نے کتاب الہی کی انفرادی ضروریات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حسد، بخل، بدگمانی، سستی، خود پسندی، نفسانی خواہشات اور انفرادی مادی مفادات کو ترجیح دیے جانے جیسے تمام اخلاقی اور نفسانی امراض کا علاج اس کتاب خدا میں پوشیدہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے معاشرے میں اندرونی رابطوں میں بھی سماجی مسائل من جملہ سماجی انصاف کے لیے جو توحید کے بعد اسلام کا اہم ترین مسئلہ ہے قرآن کی طرف رجوع کو ضروری قرار دیا۔ آپ نے دیگر ملکوں کے ساتھ روابط کے بارے میں قرآن مجید کو رہنما حق گوئی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایرانی قوم کو دیگر ملکوں سے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، مگر اسے کافر یا منافق پرست طاقتوں کے محاذ کا سامنا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید نے مختلف مراحل واضح کیے ہیں کہ ان سے کب گفتگو کی جائے، کب تعاون کیا جائے، کب مکہ دکھایا جائے اور کب تلوار نکالی جائے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں بارہا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ پوری طرح سے بین الاقوامی قوانین، سیف گارڈ اور این پی ٹی کے تحت ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے صحافیوں سے بات چیت میں ایران کے خلاف آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر کے بیان پر پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل سے ہمیں یہ امید ہے کہ وہ اپنے فرائض پر عمل کریں گے۔ ظن و گمان کی بنیاد پر اظہار خیال نہ ان کے عہدے کے شایان شان ہے اور نہ ہی اس سے مسائل کا کوئی حل نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ بارہا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام عالمی قوانین کے تحت ہے، آئی اے ای اے کے پاس نگرانی کے تمام وسائل موجود ہیں، اس لیے اس قسم کی بیان بازی تعمیری نہیں ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ اس قسم کی حرکتیں دراصل کچھ مغربی ملکوں کی خواہش کے تناظر میں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی رپورٹوں کا محرک سیاسی اغراض ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمارا رد عمل اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ حیفا میں ایک فلسطینی نے چاقو کے وار سے صہیونی مخالف شہادت پسندانہ کارروائی کی ہے۔ اسرائیل کی ایمرجنسی سینٹر نے حیفا کے ایک تجارتی کمپلیکس میں صہیونی مخالف شہادت پسندانہ کارروائی کی اطلاع دی، جس میں 5 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ بعض دیگر اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ اس شہادت پسندانہ کارروائی میں ایک صہیونی ہلاک ہوا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے کہا کہ شہادت پسندانہ کارروائی کرنے والے کو اسرائیلی فوجیوں نے گولی مار دی، جس سے وہ شہید ہو گیا۔ 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی کے آغاز کے بعد مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ علاقوں میں فلسطینی نوجوانوں نے غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی فوج کے وحشیانہ جرائم کے جواب میں صہیونی مخالف مختلف کارروائیاں کی ہیں۔ حماس کے ایک سینئر رہنما نے نتنیاہو کی جانب سے جنگ بندی کے سلسلے میں لہت و لال کے بعد کہا ہے کہ زخمی ہونے کی وجہ سے بہت سے اسرائیلی قیدیوں کی جان خطرے میں ہے۔ العربی الجدید نے نام کا ذکر کیے بغیر حماس کے اس سینئر رکن کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنگ بندی کی شکوں پر عمل درآمد میں صہیونی حکومت کی جانب سے تعلل وقت برباد کرنا ہے، اور اس سے ان صہیونی قیدیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہے جنہیں زندہ غزہ پٹی سے نکالنا ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے قیدی ہیں جو اسرائیلی حکومت کی بمباری میں زخمی ہوئے ہیں، اور ہم جہاں تک ممکن ہے انہیں طبی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، لیکن شاید نتنیاہو کی جانب سے کی جانے والی تاخیر کی وجہ سے ان قیدیوں کی جان بچانے کا ہمارے پاس کافی موقع نہ رہے۔ حماس کے سینئر رکن نے کہا کہ بہت سے قیدی سینی فوجی زخمی ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے حساب سے ہم ان کا علاج کر رہے ہیں، تاہم طبی وسائل کی کمی کی وجہ سے غزہ کے عوام کی طرح وہ بھی مسائل کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر نتنیاہو اور ان کی کابینہ سیاسی مفادات کی وجہ سے تاخیر نہ کرتے تو پہلے مرحلے میں جن اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں حوالے کی گئی تھیں ان کے زندہ بچ جانے کا امکان تھا۔ یہ ایسے حالات میں کہ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیمیں جنگ کے دوبارہ آغاز کے خدشے کے پیش نظر پوری طرح سے آمادہ ہو گئے ہیں اور اسرائیلی قیدیوں کے تحفظ میں شدت پیدا کر دی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر 19 جنوری سے عمل درآمد شروع ہوا ہے۔ یہ معاہدہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے اور ہر مرحلہ 42 دنوں تک جاری رہے گا، جس کے دوران دوسرے اور تیسرے مرحلے کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری رکھنا طے پایا ہے۔ غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن دفتر کے سربراہ نے غزہ کی بحرانی صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن دفتر کے سربراہ اسماعیل السوابطہ نے کہا ہے کہ صہیونی غاصبوں نے غزہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے کو امدادی قافلوں اور امدادی ٹرکوں کو روک کر تعطل سے دوچار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ 300 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوئے، جبکہ انسان دوستانہ پروٹوکول اور ضرورت کے مطابق 600 امدادی ٹرکوں کو داخل ہونا تھا۔ السوابطہ نے تاکید کی کہ اس وقت غزہ کی 20% امداد کی ضرورت تک پوری نہیں کی جا رہی ہے، جس کی بنا پر صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور بیماروں کے علاج و معالجے کی دواؤں تک کی قلت کا سامنا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے آغاز سے اب تک کم سے کم 1000 بار غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ فلسطینی نیوز ویب سائٹ الرسالہ کے مطابق غزہ میں جنگ بندی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے اور ہر مرحلہ 42 دنوں تک چلے گا۔ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ ہفتے کے روز ختم ہو گیا۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے 42 دنوں تک صہیونی حکومت نے فائرنگ، حملے اور فضائی بمباری اور گولہ باری کر کے کم سے کم 1000 بار اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس دوران 77 بار فائرنگ، 45 بار فوجی کارروائی، 37 بار بمباری، 5 بار ڈرائیوروں اور ماہی گیروں کی گرفتاری اور 210 بار غزہ پر جنگی طیاروں کی پرواز کے ذریعے غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے دوران 98 فلسطینی شہید اور 490 زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجی گاڑیاں خاص طور پر غزہ پٹی اور مصر کے سرحدی علاقے صلاح الدین میں آئے دن در اندازی کرتی ہے، جہاں سے انخلا جنگ بندی معاہدے کی شکوں میں شامل ہے۔ پاکستان کے مقامی ذرائع نے تورخم سرحدی علاقے میں، جو اسلام آباد اور کابل کے درمیان اختلافات بڑھنے کے بعد بند کر دی گئی ہے، دونوں ملکوں کے سرحدی فوجیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہونے کی خبر دی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق تورخم گزرگاہ پچھلے 11 دنوں سے بند ہے اور اس گزرگاہ کو کھولنے کے لیے دونوں ملکوں کے مذاکرات اب تک نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان تورخم میں ملاقات بھی ہوئی ہے، اس کے باوجود سرحدی علاقے میں فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا ہے، جس میں ایک پاکستانی شہری زخمی ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق تورخم گزرگاہ کی سیکورٹی کی صورتحال ابتر، اور ٹرک ڈرائیوروں سے کہا گیا ہے کہ وہ تورخم گزرگاہ سے دور ہو جائیں۔ پاکستان نے تورخم علاقے میں طالبان کی جانب سے چیک پوسٹ قائم کیے جانے کے فیصلے کی بنا پر اس گزرگاہ کو بند کر دیا، اور یہ صورتحال پچھلے 11 دنوں سے جاری ہے، جس کی بنا پر گزرگاہ کے دونوں طرف کے لوگوں کے درمیان آمد و رفت اور تجارت کا سلسلہ بھی بند ہے۔ پاکستانی ذرائع نے الزام لگایا ہے کہ افغانستان کے اندر سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایک پاکستانی اخبار نے لکھا ہے کہ افغانستان کی سرزمین بغور اس کے دہشت گردوں کے لیے جنت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 28 فروری کو پاکستانی فوج کے ساتھ مقابلے میں جو 14 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے، ان میں افغانستان کی معاذ بن جبل نیشنل ملٹری اکیڈمی کی 3rd بٹالین کا کمانڈر مجیب الرحمان بھی شامل تھا۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں میں موجودہ افغان عبوری حکومت کے بعض اہلکار بھی ملوث ہیں، اور تحریک طالبان افغانستان کے سابق کمانڈروں کے بھی تکفیری دہشت گردوں سے رابطے ہیں۔ ضلع کرم میں تقریباً 6 ماہ سے مین شاہراہ اور آمد رفت کے دیگر راستے رمضان المبارک میں بھی نہیں کھل سکے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں ٹلپارا چنار مرکزی شاہراہ کو بند ہوئے 154 روز گزر گئے ہیں۔ راستوں کی بندش کے خلاف پریس کلب کے باہر شہریوں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے موقع پر بھی راستے بند رکھنا ناقابل برداشت ہے، راستے کھولنے تک احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ ضلع کرم میں تقریباً 6 ماہ سے مین شاہراہ اور آمدرت کے دیگر راستے رمضان المبارک میں بھی نہیں کھل سکے۔ ضلع کرم کے صدر مقام پارا چنار سمیت اپر اور لوئر کرم کے 100 سے زائد دیہاتوں کی آبادی اس بندش کے باعث شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ خوراک اور دوائیں نہ ملنے کے باعث لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن اور لوگوں کی جانب سے رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی ریاست منی پور کے دارالحکومت امفال سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ریاستی پولیس نے عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی خبر دی ہے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے پیپلز وار گروپ کے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ دوسری طرف ریاستی دارالحکومت امفال سمیت مختلف علاقوں میں عوام کی جانب سے رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یاد رہے کہ منی پور میں گورنر راج نافذ ہے، گورنر نے پہلی بار 20 فروری کو اسلحہ جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا۔ گورنر نے اس مدت میں توسیع کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ 6 مارچ کی شام تک سبھی اسلحے رضاکارانہ طور پر جمع کرا دیے جائیں۔ گورنر کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ یہ مدت گزرنے کے بعد سیکورٹی دستوں کی کارروائی میں اسلحہ ملنے پر تعزیراتی قانون کے تحت سزا دی جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وقت ترمیمی بل کے خلاف 10 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر ایک مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس مظاہرے کے ذریعے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ اے آئی ایم پی ایل بی نے اپوزیشن جماعتوں اور سول سوسائٹی سے بھی اس احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ اے آئی ایم پی ایل بی کے ترجمان اور اس احتجاج کے آرگنائزر ڈاکٹر سید قاسم الیاس نے کہا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ، مختلف مسلم تنظیموں اور مسلم کمیونٹی نے کئی مواقع پر مرکزی حکومت اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے اپنا احتجاج درج کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا یہ وقف ترمیمی بل وقف املاک کو ہتھیانے اور تباہ کرنے کی سازش ہے جسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے کہا ہے کہ غزہ میں مستحکم جنگ بندی اور مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے قاہرہ امریکہ اور قطر کے ساتھ تعاون جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن فلسطینی ریاست کو تشکیل دیے بغیر علاقے میں امن کا تصور تک ممکن نہیں ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ نے فلسطینیوں کو جبری بے دخلی کرائے بغیر غزہ کی تعمیر نو پر زور دیا اور کہا کہ غزہ اور فلسطینی سرزمینوں میں انروا کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اتنا آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکہ اور یوکرین کے صدور کے درمیان لفظی جھڑپ اور ٹرمپ کا تحقیر آمیز رویہ. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جمعے سے اب تک پوری دنیا کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا کہ سامراجی طاقت یعنی امریکہ کا صدر کس طرح سے ایک دوسرے ملک کے صدر کی توہین اور اس کی تحقیر کر رہا ہے. وائٹ ہاؤس میں امریکہ اور یوکرین کے صدور کے درمیان جو یہ لفظی تنازع، شدید لفظی جھڑپیں جو ہیں کیمروں کے سامنے قید ہوئیں اور پوری دنیا نے اس منظر یا ان مناظر کو دیکھا. چنانچہ معاہدہ ہونے سے پہلے ہی اور جو مقررہ مدت اور وقت تھا ملاقات کا، اس سے پہلے ہی یوکرین کے صدر وائٹ ہاؤس سے باہر نکل گئے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے انہیں کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یعنی ایک طرح سے انہوں نے وائٹ ہاؤس سے انہیں جانے یا نکل جانے کو کہہ دیا. ظاہر ہے کہ یہ امریکہ اور امریکی صدور اور امریکی حکام کی سرشت ماہیت اور ان کی تسلط پسندانہ خصلت ہے کہ وہ کسی کو بھی، کسی بھی ملک کے سربراہ کو، کسی بھی قوم کو اور کسی بھی ملت کو اپنے سے کم تر سمجھنا اپنا فخر سمجھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہی چیزیں تھیں جو ٹرمپ کے زبان پر بھی آ گئیں اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ملک کے صدر کو، اگرچہ ظاہر ہے کہ یوکرین نے پوری طرح سے اپنے کو وابستہ کر لیا تھا امریکہ سے اور سابق سوویت یونین سے آزادی کے بعد سے، یعنی الگ ہونے کے بعد سے یوکرین پوری طرح سے امریکہ کی گود میں جا بیٹھا تھا اور خود کو اس نے پوری طرح سے امریکہ سے وابستہ کر لیا تھا. اور جو جنگ روس اور یوکرین کے درمیان پچھلے 3 برسوں سے جاری ہے، اس میں امریکہ کا کردار اور امریکہ کا رول سب پر واضح اور نمایاں ہے. آج ہم اس واقعے کا تفصیل سے جائزہ لیں گے اور تجزیہ کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں، یعنی انداز جہاں میں. پہلے سلسلے میں ایک رپورٹ پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
امریکہ اور یوکرین کے صدور کے درمیان ہونے والی حالیہ ملاقات بین الاقوامی تعلقات کے پس منظر میں ایک ہنگامہ خیز واقعہ بن گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں شدید تلخ کلامی اور جھڑپیں عالمی میڈیا کے کیمروں کے سامنے یوکرین کے صدر کی رسوائی کا باعث بنی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جھگڑے کے بعد یوکرینی صدر زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس سے باہر چلے جانے کو کہہ دیا اور کہا کہ زیلنسکی نے امریکہ کی بے عزتی کی ہے اور وہ امن کے لیے تیار نہیں ہیں. میڈیا نمائندوں کے سامنے یوکرینی صدر کی امریکی صدر اور نائب صدر سے تکرار ہوتی رہی، جس کی ویڈیو کیمروں میں محفوظ ہو گئی. ملاقات کی وائرل ہونے والی ویڈیوز میں امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر زیلنسکی سے کہا کہ آپ کا ملک جنگ نہیں جیت رہا، آپ ہماری وجہ سے اس جنگ سے صحیح سلامت نکل سکتے ہیں. اگر آپ کی فوج کے پاس ہمارا دیا ہوا فوجی ساز و سامان نہیں ہوتا تو یہ جنگ 2 ہفتوں میں ہی ختم ہو جاتی اور یوکرین شکست کھا چکا ہوتا. اس دوران یوکرینی صدر متعدد مرتبہ امریکی صدر کی بات کا جواب دینے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو بولنے نہیں دیا. ٹرمپ انتظامیہ نے باقی پروگرام کو منسوخ کر کے زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس سے نکال دیا اور مشترکہ پریس کانفرنس بھی منسوخ کر دی. بعض میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ یوکرینی صدر معینہ وقت سے پہلے خود ہی وائٹ ہاؤس سے باہر نکل گئے اور معدنیات سے متعلق نہ تو سمجھوتے پر دستخط ہوئے اور نہ ہی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی. اس درمیان کچھ میڈیا ذرائع نے کہا کہ یوکرینی صدر کو وائٹ ہاؤس چلے جانے کو ٹرمپ نے ہی کہا تھا اور انہیں واپس بھیج کر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ اگر امریکہ یوکرین کے ساتھ شامل حال رہتا ہے تو زیلنسکی امن کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان لفظی جھڑپوں پر یورپ میں شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. فرانسیسی صدر میکرون اور جرمن چانسلر اولاف شولز سمیت یورپی رہنماؤں نے یوکرین کے لیے اپنی غیر مشروط حمایت کا اظہار کیا اور یورپی اتحاد کی اہمیت پر زور دیا. حقیقت تو یہ ہے کہ یورپی رہنماؤں کے سامنے جو صورتحال اس وقت درپیش ہے، اس کی جانب رہبر انقلاب اسلامی نے برسوں قبل بارہا اشارہ کیا تھا اور یورپ کو نصیحت کی تھی جو اپنی خود مختاری اور آزادی کو امریکہ سے وابستہ نہ کرے، کیونکہ امریکہ کو سب سے زیادہ اپنے مفادات عزیز ہیں، اور جو اس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی وہ اتنی تذلیل کرتا اور نقصان پہنچاتا ہے۔ خود یوکرین کے بارے میں بھی رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا تھا کہ یوکرین کے قضیے میں پہلی عبرت اور سبق یہ ہے کہ مغربی ملکوں کی حمایت اور پشت پناہی ان حکومتوں کے لیے جو مغربی طاقتوں کے اشارے پر چلتی اور ان کی کٹ پتلی ہیں ایک سراب اور دھوکہ ہے، اور یہ بات ساری حکومتیں جانتی بھی ہیں، اور وہ حکومتیں جنہوں نے امریکہ اور یورپ کی حمایت سے اپنے آپ کو مطمئن کر رکھا ہے وہ دیکھ لیں کہ آج یوکرین کی کیا حالت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے اس پیغام میں ایسی سبھی حکومتوں کے لیے نصیحت ہے جو امریکہ اور مغرب کو اپنا حامی اور پشت پناہ سمجھتی ہیں، کیونکہ وقت آنے پر امریکہ اور مغرب اپنے وابستہ حکومتوں سے کام لینے کے بعد ان کی تذلیل اور تحقیر کو اپنا حق سمجھتی ہیں۔
جنس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے سینئر تجزیہ نگار اور سیاسی مبصر جناب ہادی سروتی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی سلام عرض کرتا ہوں اور ماہ مبارک کے رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام بندگان خدا۔
شکریہ آپ کا جناب سروتی صاحب۔ ظاہر ہے کہ آپ نے بہت قریب سے صورتحال کو دیکھا، امریکہ اور یوکرین کے صدور کے درمیان جس طرح سے لفظی تنازع، شدید لفظی جھڑپ ہوئی، تو سب سے پہلے تو میں آپ کا تبصرہ جاننا چاہوں گا امریکی صدر ٹرمپ کے تحقیر آمیز رویے پر۔
خب ما اعتقاد داریم کہ جریان شکل گرفته در این معادلات جدید۔
دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے یہ اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور جو دنیا کے اندر جو بلاک کی سیاست ہے اس کا نتیجہ ہے یہ، اور اس میں جو ایک یوکرین کے حوالے سے اس میں روس چاہتا تھا اپنے مفادات کو حفظ کرنا چاہتا تھا، اور امریکہ اور نیٹو کی قیادت میں مغربی دنیا نے اپنی جو پالیسی بنائی ہے اس پالیسی کے تحت کے جو سر جنگ سے چلی آ رہی تھی ان کی کوشش یہ تھی کہ روس کو مزید محدود کیا جائے، اور اس کو مزید ہم نے دیکھا کہ روس نے، کیونکہ روس ایک بار پھر بین الاقوامی سیاست میں آ گیا ہے اور اس نے ایک بار پھر اپنا عالمی کردار ادا کرنا شروع کیا، اور اس نے سینٹرل ایشین ریاستوں میں اپنا اثر و رسوخ دوبارہ سے بحال کر لیا ہے، لہذا امریکہ اور یورپ نے ایک بار پھر اس بات کی کوشش کی کہ یوکرین کو انہوں نے گھسیٹنے کی کوشش کی نیٹو میں، اور روس نے اس کی مخالفت کی، اور اس کے نتیجے میں ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی، اور اس جنگ نے بہت ساری چیزوں کو تبدیل کیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یوکرین کے اندر جو ہے وہ ویلویٹ ریولوشنز کے ذریعے سے حکومتیں تبدیل کی گئیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کئی حکومتوں کی تبدیلی کے بعد مسٹر زیلنسکی کو منتخب کیا گیا، اور اس طرح سے کوشش مغرب چاہتا تھا کہ یوکرین کو اپنی طرف کھینچے، اور روس اپنی طرف کھینچنا چاہتا تھا اور روس سے توڑنا چاہتا تھا اور نیٹو میں شامل کرنا چاہتا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ دنیا کی دو طاقتوں کے درمیان مشاجرے اور تنازع میں تبدیل ہو گیا، اور دونوں نے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ زیلنسکی اور کاخذ سفید وائٹ ہاؤس کے اندر جو صورتحال دکھائی دی وہ اسی کا نتیجہ ہے۔
لیکن سرتی صاحب، ٹرمپ کے اس تحقیر آمیز رویے پر یورپی رہنماؤں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے، اور لندن پہنچنے پر برطانوی وزیر اعظم نے زیلنسکی کا بہت ہی پرتپاک استقبال کیا ہے، یورپی رہنماؤں نے واضح پیغام دیا ہے کہ ہم یوکرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور ٹرمپ کے رویے پر تنقید کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یورپ امریکہ کے مد مقابل آ گیا ہے؟
دیکھیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی برسوں سے یورپ اور مغرب کے درمیان، اور اپنا یورپ والے اپنے امریکی بلاک میں شامل تھے، اور دوسری جنگی عظیم کے بعد سے چونکہ وہ کمزور ہو چکے تھے لہذا انہوں نے امریکہ کی سرغن برائی کو قبول کر لیا تھا اور یورپ والے اس میں امریکہ کے ساتھ ساتھ تھے. لیکن یہ کئی برسوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے درمیان مختلف معاملات پر اختلافات جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں, اور اس میں امریکہ اور یورپ کے درمیان اختلافات سب سے پہلے یورپ ٹرمپ کے پہلے دور میں شروع ہوئے, اور اگر یورپ اور اس کے بعد اب موجودہ دور میں ہمیں اس میں شدت ایک بار پھر دکھائی دے رہی ہے. اب اگر یورپ والے اگر یورپ سے نکلنا چاہتے ہیں یا امریکہ کے اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس بھی ایک موقع ہے. اسی طرح امریکہ بھی اگر چاہتا ہے کہ یورپ سے اپنی جان چھڑائے تو اس کے پاس بھی ایک موقع ہے کہ صاحب نیٹو جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے اور نیٹو کو ختم ہونا چاہیے, یہ نیٹو جو ہے وہ اس سے امریکہ راضی نہیں ہے. تو لہذا اگر ایسی صورتحال ہے تو یورپ اور امریکہ کے لیے اپنی الگ کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر اور یہ صورتحال یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کے مطالبات میں اضافہ ہوتا ہے, امریکہ کے یورپ سے مطالبات میں اضافہ ہوتا ہے, تو یقیناً امریکہ اور یورپ کے درمیان جو اختلافات ہیں, جو دوریاں ہیں, جو شکاف ہے, اس میں مزید اضافہ ہوگا. اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جرمنی, فرانس اور اسی طرح برطانیہ والے جو بڑے ممالک ہیں یورپ کے, وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ امریکہ ان سے حد سے زیادہ مطالبات کر رہا ہے, اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کے مطالبات کو پورا نہیں کر سکتے, اور اقتصادی معاملات ہو یا سیکورٹی معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہوں, اس میں یورپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے تمام تر مطالبات کو پورا کر سکے. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے درمیان جو اختلافات ہیں وقت آنے والا بتائے گا کہ ان میں کتنا اختلاف ہے.
اس وقت آپ یورپ میں کتنی ہمت, کتنی جرات اور کتنا حوصلہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے؟
خوب حوزے منافع ملی کشورها و حوزے
دیکھیے, ہم جو نیشنل انٹرسٹ ہے یا یورپ کا جو انٹرسٹ ہے, یورپیوں کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے, وہ صرف ایک حد تک ہی امریکہ کا ساتھ قبول کر سکتے ہیں. نیٹو کی بات, جب امریکہ کے جب نیٹو یورپ کی حفاظت نہ کر پائے اور اس کی کوئی سربراہی نہ ہو تو وہ مجبور ہیں کہ یورپ کے امریکہ کے مطالبات کو تسلیم کر لیں, یا پھر یہ کہ کوئی اور راستہ اس بات کے لیے تلاش کریں تاکہ یورپ کی سیکورٹی کو محفوظ بنایا جا سکے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ والے ایک نئی صورتحال پہ سے دو چار ہیں, اور یورپ والے شاید اس بات کی کوشش کریں کہ وہ ٹرمپ کو چھوڑ کر یا یورپی فوج کی تشکیل کی بات ہے, یورپ کے لیے ایک نئے اور ایک آزاد منشی رہنما کی بات ہے, لیڈرشپ کی بات ہے کہ یورپ کی لیڈرشپ کو امریکہ سے الگ کریں. لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپ جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ امریکی اقدامات امریکہ اور یورپ کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو مزید شدت پیدا کر رہے ہیں ان اختلافات کے اندر. اب یہ دیکھنا یہ کہ یورپ والے جو ہیں وہ ذلت اور رسوائی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور امریکہ کی جو اقدامات ہیں اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں. دوسرا راستہ ان کے پاس یہی ہے کہ جیسے وہ اب تک امریکہ کی اطاعت اور پیروی کرتے چلے آئے ہیں, امریکہ کے پوڈل کا کردار ادا کرتے رہے عالمی معاملات میں, ویسے ظاہر ہے کہ اب دیکھنا یہ کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے.
صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شگاف بڑھتا جا رہا ہے یورپ اور امریکہ کے درمیان, اور یورپی رہنماؤں کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ امریکہ زیادہ مطالبات کر رہا ہے یورپ سے. میں دیکھ رہا تھا کہ فرانس کی پارلیمنٹ میں انتہائی دائیں بازو کی رکن خاتون رکن نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جو کچھ وائٹ ہاؤس میں ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ نے اپنے کو بہت زیادہ امریکہ سے وابستہ کر لیا اور نتیجے میں امریکہ نے یورپ کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا ہے۔ تو یہی فہم اور یہی ادراک اور یہی تصور کیا سبھی یورپی رہنما میں ہے، اور اس تصور کی بنیاد پر کوئی ٹھوس اور عملی قدم اٹھا سکتے ہیں یورپ والے؟
خب ببینید، بین رهبران اروپا تفاوت دیدگاه وجود داره۔
دیکھیں، یورپ والوں کے، یورپی رہنماؤں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے فرانس والے ہمیشہ ڈی سینٹرلائزیشن کو ترجیح دیتے رہے ہیں، خاص طور سے ڈوگل کے بعد سے، مسٹر سرکوزی کے دوران ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب فرانس والوں نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو امریکہ سے وابستہ کر لیا، لہذا نیٹو کے انڈر میں رہتے ہوئے وہ امریکہ کی جو طاقت ہے اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا یورپ نے، لیکن ہنگری ہے، اسی طرح دوسرے دیگر ممالک ہیں، وہ اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جیسے جو بدمعاش ملک ہے اس کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چلا جا سکتا، خاص طور سے اگر روس اور یوکرین کے مسئلے میں یورپ والے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یورپ، امریکہ کہتا ہے کہ، ٹرمپ کہتا ہے کہ میں تمہارے حمایت نہیں کروں گا، میں نیٹو کے اخراجات نہیں دوں گا، یہ یورپ والوں کی کمر خالی کرنے کے مترادف ہے، لہذا یورپ والے تا ایک حد تک ہی اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ اور باقی
جو امریکہ یورپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اب ہم جو ہے تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، تمہاری سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہم خرچ نہیں کریں گے، یہ واقعی فیصلہ ہے یا یورپ سے کوئی سودے بازی اور بارگیننگ ہے؟
دیکھیے، اس کو ہم سودے بازی بھی کہہ سکتے ہیں، بلیک میلنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو ان کا تسلط ہے، اور اس تسلط کی جو قیمت ہے، اس کی جو اخراجات ہیں، اس کو وہ پورا نہ کریں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یورپ اور یورپی ممالک جو ہیں وہ اس کے اخراجات کو پورا کریں۔ اب تک یورپ میں، جو یورپ کے اندر جو امریکہ کے جو اڈے ہیں، اس کے اخراجات امریکہ کو خود برابر داشت کرنا کر رہے ہیں، ایشیا پیسیفک ہو یا ہمارے ایران کے ارد گرد جو اڈے ہیں، ان تمام اڈے کے جو ہیں ان کے اخراجات امریکہ خود برداشت کرتا ہے، اور یہ نیٹو کی وجہ سے اس کو یہ کرنا پڑا ہے، اور نیٹو کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کرنا پڑا ہے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کے اوپر شدید ترین اقتصادی دباؤ ہے، اور امریکہ کی جو زبوحالی ہے یا امریکہ کے زوال کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ لہذا مسئلہ یہ کہ امریکہ، اب یورپ کے اندر جو سیکیورٹی کی بنیاد ہے، اس میں بھی امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، اور امریکہ اس کے اخراجات ادا کر رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے، ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں بھی یورپ والوں کو یہ بات کہی تھی کہ تمہاری سیکیورٹی کی وجہ سے امریکہ کو زیادہ سے زیادہ اخراجات کرنے، یا یہ کہ ہم امریکہ کے اخراجات 5% کریں اور اپنے اخراجات خود اٹھائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یورپ کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ آیا وہ اس بات کے لیے آمادہ ہیں کہ وہ اپنی سلامتی کے اخراجات خود برداشت کر سکتے ہیں، یا بددی امریکہ ہی کرے گا۔ لہذا یورپ، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کے نتیجے میں یورپ پر خاصا اقتصادی دباؤ پڑا ہے، اور یقیناً اس کے نتیجے میں یورپ والے 5% دفاعی اخراجات نیٹو کے پورے کرنے سے قاصر ہیں، البتہ شاید بعض ممالک کے کام کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ نے جو یورپ کے اندر پہلے سے موجود اقتصادی بحران تھا، اس کو مزید سخت کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یورپ والے کس حد تک اس بات کے لیے آمادہ ہیں کہ وہ اپنے دفاعی اخراجات خود پورے کر سکتے ہیں یا وہ کوئی نیا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. لہذا اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ کی جو بارگیننگ کی طاقت اس میں کم ہوئی ہے, یو روس کے ساتھ وہ بات کی کرنے ہیں. اب اس سلسلے میں یہ ایران کے لیے بھی ایک آپشن ہے.
جناب سروتی صاحب, 3 سال قبل رہبر انقلاب اسلامی نے یوکرین اور روس کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اور جو صورتحال یوکرین میں پیدا ہوئی تھی, تو اپنا ایک بیان ٹویٹر پیج پہ جاری کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی حکومتیں امریکہ اور مغرب سے وابستہ ہوتی ہیں اور ان کی حمایت پر ہی آگے بڑھنا چاہتی ہیں, کوشش کرتی ہیں, تو وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک سراب ہے اور دھوکہ ہے. اور آج جو ہے یہ یوکرین کی صورتحال نے, یعنی 3 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ سب کے سامنے رکھ دیا, اور آج بھی اتفاق سے اسی ٹویٹ کو یوکرینی زبان میں جو ہے وہ شائع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی رہبر انقلاب اسلامی نے خود یورپی ملکوں کو بھی خبردار کیا تھا کہ خود کو امریکہ سے اتنا زیادہ وابستہ نہ کرو اور خود کو الگ رکھو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ 3 سال پہلے رہبر انقلاب اسلامی نے جو پیشین گوئی تھی آج وہ صحیح ثابت ہوئی ہے؟
دیکھیے, سیاست کی حقائق کچھ اوپر ہوتے ہیں, کچھ نیچے ہوتے ہیں. مسلمانوں کا عقید ہے کہ سیاست کا ایک اخلاقی چہرہ ہے, اخلاق کا سیاست کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. آیا بین الاقوامی جیسے امریکہ, یورپ اور دیگر ممالک جو دنیا کی طاقتیں رہی ہیں, کیا وہ بھی اس سوچ یہی سوچ رکھتے ہیں؟ اور مثلا امریکہ, یورپ جو ہے وہ تو میکیاولی قسم کی, تو وہ ہر چیز کو اپنے مفادات کے مطابق جو ہے وہ اس کی توجیہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دہی کرتے ہیں, بین الاقوامی اداروں کو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, اخلاقیات کو پامال کرتے ہیں, انسانی حقوق اور آزادی اور ڈیموکریسی کے نام پر ہر جگہ مداخلت کرتے ہیں. اس کا ایک نمودہ, البتہ اس کے کئی ایک نمونے اور مثالیں موجود, عراق, افغانستان, یہاں تک کہ یورپ کے اندر انہوں نے بوسنیا ہرزگووین میں جب جنگ بوسنیا میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا, یہ سب کچھ شمالی کوریا کے ساتھ, کے صدر کے ساتھ ان کا رویہ, لیبیوں کے والوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, جھوٹ اور ان کو دھوکہ دیا, اور اس کے بعد انہوں نے ان کے جو ہے وہ کیا کیا یورپ والوں کے. یوکرین تو اس کا تازہ ترین نمونہ ہے اور حقیقت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے 3 سال پیش یہ بات کہی تھی, کیونکہ وہ دشمن شناس ہیں. کیا ہوتا کہ اگر سارے مسلمان صحیح دشمن شناس ہوتے, اچھا یہ وہ ان مسلمان ممالک اپنے امریکہ اور یو دیگر شیطانوں, یہ مسئلہ برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کے اوپر نظر ثانی کرتے ہیں.
یہاں پر ہمارے ساتھ نے ایک اور رپورٹ تیار کی, تو ملاحظہ فرمائیے ہماری یہ رپورٹ.
یوکرین کے صدر کے ساتھ ٹرمپ کی جھڑپ میں موجودہ امریکی صدر کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, اور انہوں نے اپنے پہلے 4 سالہ دور صدارت میں 12 اپنے اتحادیوں اور غیر اتحادی ملکوں کے سربراہوں اور رہنماؤں سے ملاقاتوں یا ٹیلیفونی گفتگو میں ایسا ہی رویہ اپنایا تھا. لیکن زیلنسکی کے ساتھ اس واقعے سے یوکرین کی سفارتی حیثیت کو دھچکا لگا اور کیف کے لیے مستقبل میں امریکی حمایت کے بارے میں شکوک و شبہات نے جنم لیا. البتہ یوکرینی صدر نے لندن پہنچنے اور اپنی کھلے عام تذلیل کے بعد ایک بار پھر کہا ہے کہ ہمیں امریکہ کی حمایت کی ضرورت ہے. جو بائیڈن کے دور صدارت میں یوکرین کے لیے امریکی فوجی امداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا, لیکن ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی کے ساتھ ہی امریکی خارجہ پالیسی کی ترجیحات بدل گئیں. بیرون ملک امریکی فوجی مداخلت میں کمی پر زور دینے والے ٹرمپ نے یوکرین کی غیر مشروط حمایت پر بار بار سوال اٹھایا ہے. اسی وجہ سے 28 فروری کو ہونے والی حالیہ ملاقات یوکرین کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل تھی, کیونکہ اس ملاقات میں امریکی امداد کی برقراری اور دونوں ممالک کے تعلقات کی قسمت کا تعین کیا جانا تھا. زیلنسکی اور ٹرمپ کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات 2 اہم امور پر مرکوز تھی. یوکرین کے معدنی وسائل کے اخراج کا اقتصادی معاہدہ اور اس ملک کے لیے امریکی فوجی مدد، لیکن اس ملاقات کے دوران فریقین کے درمیان بنیادی اختلافات سامنے آئے۔ حالیہ برسوں میں امریکہ کی جانب سے یوکرین کو فراہم کی جانے والی اربوں ڈالر کی فوجی اور اقتصادی امداد کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ نے زیلنسکی پر احسان فراموشی کا الزام لگایا اور کہا کہ یوکرین امریکہ سے زیادہ توقع رکھتا ہے۔ امریکی صدر نے زور دیا کہ زیلنسکی کو جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی حل تلاش کرنا چاہیے اور واضح طور پر کہا کہ آپ اس جنگ کو جاری رکھ کر آگ سے کھیل رہے ہیں۔ اس سفارتی تنازع کے یوکرین کے لیے وسیع پیمانے پر سیاسی اور اسٹریٹجک نتائج برآمد ہوئے۔ اس ملاقات کے مناظر سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیلنسکی ٹرمپ کے خلاف دفاعی پوزیشن میں تھے اور طاقت کے زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس واقعے نے بین الاقوامی میدان میں یوکرین کی پوزیشن کو کمزور کر دیا۔ ٹرمپ کے بیانات اور اقتصادی معاہدے کی منسوخی نے ظاہر کیا کہ امریکی امداد اب غیر مشروط نہیں رہے گی۔ اس نے یوکرینی حکام کو پریشان کر دیا۔ اس واقعے نے یوکرین کی حمایت کے مستقبل کے بارے میں یورپی اور امریکی رہنماؤں کے درمیان اختلافات کو ہوا دی۔ اس دوران یوکرین اپنی معیشت کو مضبوط بنانے اور غیر ملکی سیاسی دباؤ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اپنے معدنی وسائل کی ترقی کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ شراکت داری کی کوشش کر سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ واقعہ یوکرین کی حمایت کے بارے میں مغربی اتحاد میں پڑنے والی دراڑ کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یوکرین کی صورتحال سے قطع نظر فوری امن کے لیے ٹرمپ کا زور روس کے حق میں کام کر سکتا ہے۔ نیز امریکہ کے مقابلے میں آنے سے یوکرینی افواج کے حوصلے پست اور بین الاقوامی حمایت جاری رکھنے کے بارے میں شکوک پیدا ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اس کشیدہ ملاقات نے نہ صرف امریکہ اور یوکرین کے تعلقات کو متاثر کیا بلکہ جنگ کے مستقبل اور خطے میں طاقت کے توازن پر بھی اس کے دورس اثرات مرتب ہوں گے۔
ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارے مہمان یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ہادی سروتی صاحب۔ جی سروتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ روس یوکرین جنگ کا مستقبل آپ اب کیسا دیکھ رہے ہیں آئندہ چند ہفتوں اور مہینوں میں؟
دیکھیے، یہ جنگ جو ہے اس نے یوکرین اور روس دونوں کو متاثر کیا ہے اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح کو بھی اس نے کافی حد تک متاثر کیا ہے، اور اقتصادی لحاظ سے دنیا کے اندر بہت سارے معاملات کو اس نے بگاڑا ہے، کیونکہ بہرحال روس اور یوکرین دونوں غذائی اشیاء کے سپلائر ہیں، گندم کے سپلائر ہیں ایک طرح سے۔ روس دنیا کا غلات کا انبار سمجھے جاتے ہیں، اور یوکرین بھی اسی طرح سے گندم کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر کرنے والے ممالک ہیں۔ لہذا اس نے یورپ والوں کو بھی متاثر کیا اس جنگ نے، اور اس کے نتیجے میں یورپ میں کمی، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، اور اس طرح مہنگائی ہوئی، اشیاء صرف کی قیمتیں اوپر چلی گئیں، اور اس کے نتیجے میں یورپ کو بہت زیادہ مشکلات برداشت کرنا پڑی ہیں، اور اس دنیا کے بہت سارے دیگر ممالک بھی اس سے متاثر ہوئے، یہاں تک کہ چین اور جیسے ممالک بھی اس سے متاثر ہوئے۔ لہذا اس جنگ کے بین الاقوامی اثرات بھی تھے علاقائی۔ میرا خیال یہ کہ آپ کے سوال کا زیادہ تر یورپ اور یوکرین کے متعلق ہے۔ روسیوں نے انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے مفادات کی خاطر جنگ کر رہے ہیں۔ ہمیں روس کو یہ حق دینا پڑے گا کہ روس کی رشین فیڈریشن کی تحلیل کے بعد روس جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ اب روس کی کوشش یہ ہے کہ سابق سوویت یونین کی جو باقیات ہیں ان کو دوبارہ سے منظم رکھا جائے اور انہیں مزید ٹوٹ پھوٹ ہونے سے بچایا جائے اور آپس میں ایک دوسرے سے جوڑا رکھا جائے۔ دوسری جانب امریکہ اور یورپ نے اس بات کی کوشش کی کہ یوکرین کو اپنی جانب گھسیٹا جائے۔ اب اگر یورپ والے یوکرین کے بارے میں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرتے ہیں، تب پتہ چلے گا کہ آیا یوکرین جنگ کو جاری رکھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اور اس کا دار و مدار امریکہ کی حمایت پر ہے۔ یوکرین کے لیے بہترین رابطہ یہ ہے کہ وہ روس سے ڈائریکٹ مذاکرات کرے۔
آخری سوال جی،
اور وہ اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔
جب زیلنسکی وہاں پہنچے لندن تو برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط ہوا جس کی بنیاد پر $2 ارب سے زائد قرض دیا برطانیہ نے. اسی طریقے سے ناروے سے خبر آ رہی ہے کہ ناروے نے اس واقعے کے بعد احتجاج کے طور پر امریکی کمپنیوں کے لیے اپنی ایندھن کی سپلائی روک دی. تو کیا یہ برطانیہ, ناروے, یورپ کے دیگر ممالک, جرمنی, فرانس, یہ لوگ کوئی واضح پیغام دینا چاہتے ہیں فوری طور پر امریکہ کو؟
دیکھیے, یہ تو انارکی والی دنیا ہے اور اس کے اندر طاقت اور نیشنل انٹرسٹ اہم ہے. لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ والوں نے جب یہ دیکھا کہ امریکہ نے $500 ملین جو ہے نہیں دیے, تو انہوں نے یورپ اور بعض ممالک نے یوکرین کے زوم کیا ہے یورپ کے یوکرین کی معدنیات پر, لہذا اس بات کی کو جو یورپ اپنی تمام تر مشکلات کو باوجود یورپ یوکرین کو انہوں نے جو قرض دیا ہے تو یہ مفت میں نہیں دیا ہے. یقیناً اس کے نتیجے میں وہ یوکرین سے کچھ نہ کچھ ان کے مطالبات ہیں جو بعد میں سامنے آئیں گے. لہذا ان کی کوشش یہ ہے ان کی کہ وہ جو انہوں نے اخراجات کیے ہیں وہ یورپ سے واپس لینا چاہتے ہیں.
بہت شکریہ جناب حاجی سیوتی صاحب. بہرحال جو وائٹ ہاؤس میں واقعہ پیش آیا اس کے نتائج اور اثرات علاقائی اور عالمی سیاست پر جو بھی ہوں, لیکن ایک بات واضح ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ امریکہ جیسی سامراجی قوت کے مقابلے میں نہ جھکنا ہی عزت اور سربلندی ہے, اور یہی وہ موقف ہے جس کی جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قیادت ہمیشہ اعلان کرتی رہی ہے. اور اسلامی جمہوریہ ایران اپنے اس اصولی موقع پر قائم ہے, اور دنیا نے دیکھا کہ ٹرمپ کس طرح سے دیگر ملکوں کے سربراہوں کی بھی تحقیر اور تذلیل کر سکتا ہے. بہرحال یہ حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے دیگر ملکوں کے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی بازیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
خدا حافظ.